نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين. سورہ سجدہ سے آج ہم آغاز کریں گے. سورت کا نمبر ہے 32 اور 12 نمبر ہے 21. سورہ سجدہ اور اس کے بارے میں کچھ تعارفی باتیں سمجھ لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت سے خاص نسبت تھی, خصوصاً جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں آپ جو ہے یہ سورہ سجدہ جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے, اور دوسری رکعت میں پھر سورہ دہر, یہ آپ کا معمول تھا جمعے کے دن فجر میں. اسی طرح سورت کا موضوع آپ دیکھیں گے تو دعوت الی کتاب ہے, قرآن کی طرف دعوت جو ہے یہ اس کا مرکز. آئیے ابتدا کرتے ہیں. پہلی دو آیات میں عظمت قرآن کا ذکر ہے. الف لام میم حروف مقطعات. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ, یہ نازل کی گئی ہے کتاب جس میں کوئی شک نہیں, من رب العالمین تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. آیت نمبر 9 میں پھر عظمت انسان ہے. ثم سواہ, پھر ہم نے اس کی نوک پلک درست کی. ونفخ فیہ من روحی, اور اس میں پھونکا اپنی روح میں سے. تو انسان کی جو عظمت ہے وہ اس روح ربانی کی وجہ سے ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, اور پھر بنا دیا تمہارے لیے کانوں کو اور آنکھوں کو اور دلوں کو. قلیلا ما تشکرون, لیکن بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں. تو کتنی بڑی بڑی عظیم نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, لیکن شکر گزار لوگوں کی بڑی سخت جو ہے وہ کمی ہے. آیت نمبر 11 میں موت کا وقت معین ہے یہ بیان ہو رہا ہے. قل یتوفاکم ملک الموت, اور کہہ دیجئے کہ تمہاری روحوں کو قبض کر لے گا جو ہے وہ ملک الموت. الذی وکیل بکم, وہ جسے مقرر کر دیا گیا ہے تم پر. تو وہ وقت مقرر ہے, اور وہ جب وقت آئے گا تو یہ ملک الموت جو ہے وہ ہماری روحوں کو قبض کر لے گا. فرمایا ثم الی ربکم ترجعوا, اور پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. آیت نمبر 12, روز قیامت نافرمانوں کی حسرت کا بیان ہے. فرمایا ولو ترى اذ المجرمون, اور کاش کہ آپ دیکھیں جب مجرم جو ہے, ناکسو رؤوسہم عند ربہم, سر جھکائے ہوئے حاضر کیے جائیں گے اپنے رب کے پاس. ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا, اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب, ہم نے دیکھ لیا, ہم نے سن لیا, پس جو ہے وہ ہم نے جو ہے فارجعنا, بس آپ ہمیں لوٹا دیجئے. نعمل صالحا, کہ ہم کریں نیک کام. انا موقنون, کہ ہم ہو جائیں جو ہے وہ یقین کرنے والے. تو ابھی میرے آپ کے پاس موقع ہے, اس وقت صرف حسرت ہوگی. تو جیسے یہاں جو ہے وہ مجرمین جو ہے اپنی گویا اقرار جرم کریں گے, کہیں گے کہ ہم نے دیکھ لیا, حقیقت اب کھل گئی, اور جب آخرت جو ہے وہ واقع ہو جائے گی تو بڑے سے بڑا کافر بھی وہ مومن ہو جائے گا, یعنی وہ موقنین میں ہو جائے گا, یقین ہو جائے گا, اسے عین الیقین حاصل ہو جائے گا, اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا فرشتوں کو اور جو ہے دوزخ کو. تو اس وقت تو سب کی یہی حالت ہوگی, لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایمان بالغیب ہے, بن دیکھے ماننے والے جو ہے وہ فائدے میں. تو اسی کا ہم سے تقاضا ہے کہ بن دیکھے ایمان لے کر ہیں. آیت نمبر 17 میں جنت کی نعمتوں کا بیان ہے. فلا تعلمو نفس, اور نہیں جانتی کوئی بھی جان, ما اخفی لہم فی قدرتی اعین, کہ جو کچھ چھپا کے رکھا گیا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے. جزاء بما کانوا یعملون, اور یہ بدلہ اس کا جو وہ جو ہے انہوں نے اعمال کیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جنت کی اصل نعمتیں وہ ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, اور نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا. اور پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو پھر دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک جان کے لیے وہ کچھ چھپا کر رکھا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے, اور جو ہے پھر یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی. تو جو کچھ ہمیں بیان کیا گیا وہ نزول کہلاتا ہے, ابتدائی مہمان. اور جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ مہمان جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے تو فوراً کچھ اس کی ضیافت کی جاتی ہے, کچھ جو ہے مہمانداری کی جاتی ہے. اگر موسم گرمی کا ہوتا ہے تو کچھ جو ہے ٹھنڈا پیش کیا جاتا ہے, سردی کا موسم ہوتا ہے تو گرم چیز پیش کی جاتی ہے. لیکن پھر اصل مہمانداری بعد میں ہوتی ہے, جب وہ سیٹل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کھانے وغیرہ پکائے جاتے ہیں اور اصل اہتمام کیا جاتا ہے. تو جو کچھ جو ہے قرآن حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے جنت کے بارے میں وہ اصل میں نزول کے درجے میں, وہ ابتدائی مہمانی کے درجے, اور جو حقیقت میں نعمتیں وہ جو ہے نہ کسی کان نے سنی نہ اس نے دیکھی اور نہ کسی دل پر خیال گزرے. اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. آیت نمبر 18, کیا مومن اور فاسق برابر ہیں؟ افمن کانا مومن, تو کیا جو ہے مومن ماننے والا اللہ پر ایمان لانے والا, کمن کانا فاسقا, کیا وہ اس جیسا ہے جو ہے نافرمان ہو؟ لا یستوون, یہ دونوں برابر نہیں ہیں, یہ برابر ہو بھی نہیں سکتے, بہت بڑا فرق ہے. مومن کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ پس وہ لوگ جنہوں نے اعمال جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے, لہم جنات الماوا, ان کے لیے ہوگا باغوں میں جو ہے ٹھکانا, نزلم بما کانوا یعملون, اور یہ ابتدائی مہمانی ہوگی جو اس سلسلے میں جو وہ نیک اعمال کرتے رہے. اسی طرح فاسقین کا انجام کیا ہوگا؟ واما الذین فسقوا, اور وہ لوگ جنہوں نے جو ہے نافرمانی کی, فمأواهم النار, ان کا ٹھکانہ ہوگی آگ, کلما ارادوا ان یخرجوا منها, جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ نکل باہر ہوں جو ہے اس آگ سے, اعیدوا فیها, تو پھر لوٹا دیے جائیں گے اسی میں, وقیل لهم ذوقوا عذاب النار, ان سے کہا جائے گا چکھو مزہ آگ کا, آگ کے عذاب کا, الذی کنتم به تکذبون, جس کا تم جو ہے وہ انکار کیا کرتے. تو اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے. آیت نمبر 21, بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کی حکمت بیان ہو رہی, اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کسی قوم پر بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے, اور اس کی وجہ یہاں آ رہی ہے, وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى, اور ہم لازمن چکھائیں گے انہیں چھوٹا عذاب, دون العذاب الاکبر, بڑے عذاب سے پہلے, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور وجہ کیا ہے؟ شاید کہ وہ پلٹ آئے, تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے تنبیہ ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ وہ خبردار ہو جائے, ڈر جائے, ہم دیکھ لیں کہ واقعی اللہ کی گرفت ہے اور اللہ جو ہے بڑے عذاب بھی دے سکتا ہے اور چھوٹے عذاب سے مان جائے. لیکن جو قومیں جو ہے یہ چھوٹے عذاب سے نہیں مانتی تو پھر ان کے اوپر اللہ کا بڑا عذاب ہے. آپ دیکھے ہوں گے کہ ہمارے اوپر بھی چند سالوں سے مسلسل جو ہے وہ عذاب کا ایک سلسلہ چلا ہے, کبھی زلزلہ ہے تو پھر سیلاب ہے, اور جو ہے مستقل جو ہے یا آپس کی لڑائی ہیں جن میں جو ہے کئی افراد جو ہے ہلاک ہوتے جا رہے ہیں, تو یہ چھوٹے چھوٹے عذاب, اور یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. لیکن اگر ہماری کان پر جو بھی نہیں رینتی جیسے ہمارا حالت, تو پھر خطرہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا جو ہے بڑا اظہار نہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. آیت نمبر 22, سب سے بڑا ظالم کون ہے جو قرآن سن کر بھی دست سے مچ نہ ہو؟ تو فرمایا ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ, اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیات سے, ثم اعرض عنہ, پھر اس نے اعراض کیا ان آیتوں سے, انا من المجرمین منتقمون, بے شک ہم ان مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے. تو یہ بہت بڑا ظالم ہے وہ شخص جو اللہ کی آیات سنے اور پھر بھی اس پہ جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے دلوں کو بھی نرم فرمائے. اور صحابہ کرام بھی کہتے تھے, شروع ایک نجران سے ایک جو ہے وفد آیا جو ہے عیسائیوں کا کچھ, اور انہوں نے قرآن سنا تو آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری ہو گئے, اچکیاں مل گئی ان کی. تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم بھی کبھی یوں ہی ہوتے تھے, یہاں تک کہ ہمارے دل جو ہے تھوڑے جو ہے وہ اس سے سخت ہو گئے. لیکن ہماری کیا حالت ہے کہ ہم پورا پورا قرآن سن لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں اور جو ہے کچھ ہمارے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا. آیت نمبر 24, منصب امامت کسے ملتا ہے؟ فرمایا وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا, اور ہم بنا دیں گے ان میں سے امام جو ہدایت دیں گے ہمارے حکم سے. تو بہت بڑا درجہ ہے کہ آدمی جو ہے منصب امامت پر آ جائے اور لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت کا رستہ بتانے والا ہو جائے. تو فرمایا لیکن یہ جو ہے اس کی پری ریکویزٹ کیا ہے, یہ کیسے لوگوں کو جو ہے یہ درجہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے؟ اور یہ یاد رکھیے کہ ہم مانے نہ مانے لیکن امت مسلمہ کو یہ درجہ حاصل ہے. اس وقت ہم لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ریپرزینٹیٹو ہیں, خیر الامہ کا ہمیں لقب ملا ہے, وسط امت ہے. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں اتنا بڑا اعزاز حاصل ہے لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے یا اس کا احساس نہیں ہے یا ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم کس مقام پر ہیں, ورنہ یہ امامت کا مقام اس وقت مجھے اور آپ کو حاصل ہے. اور ہمارے پاس اللہ کا دین ہے اور یہ دین تمام انسانوں کے لیے ہمیں ریپرزینٹ کرنا ہے اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی اور اس دین کو نافذ کر کے بھی. فرمایا یہ جو ہے مقام کسے ملتا ہے؟ لما صبروا بصبر اس کے کہ انہوں نے صبر کیا. تو پہلی شرط ہے صبر کرنا, اور صبر کے جو ہے وہ کئی معنی ہوتے ہیں. ایک تو کڑوا گھونٹ پینا, برداشت کرنا. دوسرے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی مقصد کے لیے ڈٹے رہنا اور مستقل مزاجی دکھانا اور جو ہے وہ استقامت دکھانا. اور یہ تین قسمیں ہوتی ہیں صبر کی. پہلی قسم ہوتی ہے صبر علی البلا, کسی مصیبت پر صبر کرنا. بیٹا مر گیا, کاروبار تباہ ہو گیا, اور کوئی مصیبت آ گئی, جو ہے بجلی گر گئی, فصل جو ہے اس میں کی جو ہے وہ تباہ ہو گئی, تو یہ کہلاتا ہے ایسی یہ مصیبت آنے پر صبر کرنا, صبر علی البلا کہلاتا ہے. اور پھر دوسری قسم ہوتی ہے صبر علی الاطاع, اللہ کی فرما برداری کرنے پر صبر کرنا. یعنی بڑا جو ہے بعض دفعہ موڈ ہوتا ہے, بعض دفعہ نہیں ہوتا, بعض دفعہ طبیعت آمادہ ہوتی ہے, بعض دفعہ نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی آدمی جیسا بھی کہتے ہیں تو بس اللہ کی اطاعت پر کاربند رہے, اس کے لیے بھی صبر چاہیے, اور یہ صبر علی الاطاع کہلاتا ہے. اسی طرح گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے, اسے کہتے ہیں صبر علی المعصیہ, گناہوں سے صبر کرنا. گناہ بڑے ٹیمپٹیشن ہوتے ہیں, بڑا دل چاہتا ہے اور موقع ہوتا ہے, لیکن پھر بھی آدمی اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے, اس میں بھی صبر چاہیے. اسی طرح صبر علی الدنیا بھی ہوتا ہے. جب آدمی دین کے کام کر رہا ہوتا ہے یا کسی مقصد کی وجہ سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے, تو بعض دفعہ لگتا ہے کہ دنیا سکڑ رہی ہے اور ہاتھ سے جا رہی ہے, موقع جو ہے وہ چھوڑ رہا ہے دنیا کمانے کے, تو اس پر بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی یہ خوبی عطا فرمائے. بہت ساری آیات ہیں جہاں پر اہل جنت کی یہ صفت بہت نمایاں کی گئی ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہیں. تو یہاں مقام امامت کے لیے بھی یہ فرمایا کہ پہلی صفت کیا ہے؟ صبر کی. وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, اور وہ ہیں وہ اور وہ تھی ہماری آیتوں پر یقین کرنے والے. ویسے تو یہ آیات آپ دیکھیں گے تو یہ بنو اسرائیل کے لیے آئی تھی کہ ہم نے ان میں جو ہے نبی بھی بھیجے اور بہت سارے امام بھی بھیجے, لیکن ظاہر ہے یہ جو ہے اس کی تعبیر خاص ہے. اب یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے, تو آج بھی یہی چیزیں ہیں کہ جو صبر کرے گا, اللہ کی آیات پر یقین رکھے گا, تو پھر اللہ ایسے ہی لوگوں کو مقام امامت عطا فرماتے ہیں. آیت نمبر 28 سے 29, قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال جو اکثر و بیشتر جو ہے مشرکین کیا کرتے تھے, اور ان کے لیے سب سے زیادہ جو مشکل بات تھی یقین کرنے کے اعتبار سے, وہ قیامت کا ہی معاملہ تھا. یہ مان لیتے تھے کہ اللہ ہے, یہ بھی مان لیتے تھے فرشتے ہیں, یہ بھی مان لیتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہوگی, یہ بھی مان لیتے تھے کہ چلے آپ بھی ہو سکتا ہے رسول ہو, لیکن یہ ماننا اس کے لیے بہت ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. اور وہ کہتے تھے کیسے ممکن ہے, ہم تو دیکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد آدمی مٹی ہو جاتا ہے, مٹی میں مل جاتا ہے, اس کے اجزاء بکھر جاتے ہیں, ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جاتی ہیں, تو کیسے اسے زندہ کیا جائے گا؟ تو بار بار آپ کو خصوصاً مکی قرآن میں یہی سوال ملے گا قیامت کے بارے میں. فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ.
جی ہاں میں 28 ہے.
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ, اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ فیصلہ اگر آپ واقعی سچے میں سے ہیں. یعنی یہ فیصلے کا وقت کب آئے گا؟ یہ قیامت کا وقت کب آئے گا جب حق اور باطل میں فیصلہ ہو جائے گا اور مومن اور کافر کے درمیان فیصلے کی جو آپ باتیں کرتے ہیں, تو کب ہوگا؟ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا. فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ فیصلے کا دن وہ ہوگا جب فائدہ نہیں حاصل ہوگا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. تو وہی انداز ہے کہ رزلٹ کا دن وہ ہوگا جب جو ہے تم ناکام ہو رہے ہو گے. فرمایا ایمانہم, قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم, یعنی فیصلے کا دن وہ ہوگا جب فائدہ نہیں دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کا ایمان لانا. ولا هم ينظرون, اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. یعنی قیامت کو دیکھ کر اب اگر کوئی کہے کہ میں ایمان لے آیا تو اب اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا, اب اس نے نشانیاں دیکھ لی قیامت کی, اب وہ غیب کا معاملہ ختم ہو گیا. اسی طرح پھر انہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی. دنیا میں تو بڑی مہلت ہوتی ہے, اور جب تک اللہ رسی دراز کیے رہتا ہے, ایک مجرم آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں اور میرا کوئی بال دیکھا نہیں ہو سکتا, لیکن پھر ایک معمولی سی غلطی سے جو ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک دم سے اس کی رسی کو کھینچ لیتا ہے. تو فرمایا کہ انہیں کوئی مہلت سے قیامت میں نہیں دی جائے گی اور فوراً جو ہے حساب کتاب ہو کے جو ہے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. فعارض عنہم, بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعراض فرمائیے ان سے. وانتظر انہم منتظرون, آپ بھی انتظار کیجئے اور وہ بھی جو ہے انتظار کر رہے ہیں, تو آپ بھی ان کے ساتھ انتظار کیجئے کہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے. جناب آگے جو ہے سورۃ الاحزاب ہے. احزاب جمع ہے حزب کی, حزب کہتے ہیں گروہ کو, اور یہ اصل میں اس میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے سورت میں. اور احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ پورے عرب سے جو ہے وہ مختلف قبائل سے لوگ جمع ہو کر مسلمانوں پر آگئے تھے حملے کے لیے, اور بہت بڑا لشکر لے کر. کچھ چیزیں پہلے بھی سمجھ لیجئے, جو ہم نے سمجھا تھا کہ یہ سورت سورہ نور کا جوڑا ہے, دونوں کا آغاز جلالی انداز سے ہو رہا ہے, دونوں میں پردے کے احکامات ہیں. سورہ نور میں ہم نے سمجھا تھا کہ گھر کے اندر کا پردہ, اس کا ذکر تھا. اب سورہ احزاب میں ہم گھر سے باہر کے پردے کا جو ہے اور حجاب کے احکامات سمجھیں گے. دونوں صورتوں میں پھر منافقین کی مذمت ہے شدید, دونوں میں جو ہے بہتانوں کا ذکر ہے. ہم سورہ نور میں پڑھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان باندھا گیا, اور اسے واقعہ ایک جو ہے وہ ہم نے سمجھا تھا. اور اس صورت میں آئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھا گیا کہ معاذ اللہ آپ نے اپنی بہو سے جو ہے وہ شادی کر لی, حالانکہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سگے بیٹے تھے ہی نہیں, وہ تو منہ بولے بیٹے تھے. تو جو ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کیونکہ آپ جو ہے آخری رسول تھے, آپ کے بعد کوئی اور رسول آنے والا نہیں تھا, اور منہ بولے بیٹوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے ہاں, منہ بولو رشتوں کی, رشتہ وہی ہے جو اللہ بنائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, بلکہ آپ کا نکاح کروا دیا. اور روایت موجود ہے کہ دو نکاح آسمانوں میں, ان میں سے ایک یہ نکاح تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا گیا, تاکہ لوگوں کے لیے یہ چیز جو ہے یہ ختم ہو جائے کہ منہ بولے بھی رشتے ہوتے ہیں. اسی طرح دونوں صورتوں میں پانچواں رکوع ایمان کے موضوع پر بڑا اہم ہے, اور خصوصاً آیت نمبر 35. وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں مثال بیان ہوئی تھی, اللہ نور السماوات والارض, اور مومن کے دل میں ایمان کی مثال. اور یہاں ہم دیکھیں گے سورہ احزاب میں آیت نمبر 35 میں مومن مردوں اور مومن جو ہے عورتوں کی 10 خوبیاں بیان ہو رہی ہیں, 10 صفات بیان ہو رہے ہیں. آئیے جناب سورت کا آغاز کرتے ہیں. ابتدائی تین آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باری تعالیٰ کا خصوصی خطاب فرمایا, یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اتق اللہ, آپ اللہ کا تقوی اختیار کیجئے, ولا تطع الکافرین, اور ہرگز کہا نہ مانیے کافروں کا, والمنافقین, اور نہ ہی منافقوں کا, ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ تعالی سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والے, واتبع ما یوحى الیک من ربک, اور آپ پیروی کیجئے اس کی جو وحی کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے, ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس سے خوب باخبر ہے. فرمایا, وتوکل علی اللہ, اور آپ توکل کیجئے بھروسہ کیجئے اللہ پر, وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ کافی ہے بطور کارساز کے, اگر اللہ ساتھ ہو تو پھر کسی کا جو ہے کسی کی حاجت نہیں, اور اللہ ساتھ نہیں ہے تو ساری مخلوق ساتھ ہو جائے تو کچھ نہیں جو ہے آدمی کو پہنچ سکتا ہے. آیت نمبر 4, اور اس میں جو ہے منہ بولے رشتوں کا جو ہے وہ سرے سے اسلام نے جو ہے بتا دیا کہ ان کی حیثیت ہے کیا. فرمایا, حرمت کے رشتے اللہ کے حکم سے قائم ہوتے ہیں, تمہارے منہ سے کہہ دینے سے نہیں ہوتے. اگر جو ہے ہم کسی کو کہہ دیں کہ آج سے تم میری بہن ہو تو وہ بہن نہیں بن جائے گی, یا خاتون کسی سے کہہ دیں تم میرے بھائی ہو تو اس سے بھائی نہیں بن جاتے. اسی طرح کسی سے کہہ دیا یہ میرا بیٹا ہے تو منہ سے کہنے سے بیٹا نہیں بنتا, یہ رشتے اللہ کے بنانے سے بنتے ہیں. ہاں, ایڈاپٹ کرنے کی بڑی جو ہے وہ ہمارے دین میں بھی بڑی نیکی ہے کہ یتیم کی پرورش کی جائے, لیکن اسے تو پتہ چل ہی جاتا ہے, سارے خاندان کو پتہ ہوتا ہے ایڈاپٹڈ چائلڈ ہے, اور اسے بھی پتہ چل جاتا ہے بعد میں. تو ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کے نسب کو چینج کیا جائے, تو سچ اس سے شروع ہی سے بولا جائے کہ ٹھیک ہے تم ہمارے سلبی اولاد نہیں ہو لیکن اولاد کی طرح تم سے محبت رکھتے ہیں, تو اسے بھی بات سمجھ آئے گی, ورنہ یہ راز رہتا نہیں ہے. تو اسلام اسے بالکل پسند نہیں کرتا کہ جو ہے نسب کو بدلا جائے. یہاں پہ پڑھتے ہیں, فرمایا, ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی, اور نہیں بنائے اللہ نے کسی شخص کے لیے دو دل اس کے سینے میں. اصل میں ایک شخص تھا ابو معمر, اور بڑا جو ہے وہ اس کا حافظہ بڑا تیز تھا اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے دو دل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلے تو ابطال کر دیا کہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے دو دل اللہ نے رکھے. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم, اور نہیں بنایا اس نے تمہاری بیویوں کو انہیں جن سے تم نے زہار کیا تمہاری مائیں. اب عرب میں ایک قاعدہ تھا زہار کا, اور وہ یہ کہ جب بیوی سے اگر وہ کہہ دیتے کہ تم جو ہے مجھ پر میری ماں کی طرح ہو یا تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو, تو یہ اتنا بڑا جو ہے بات سمجھی جاتی تھی کہ وہ پھر ہمیشہ کے لیے بیوی اور شوہر پر آرام ہو جاتے اور گویا اسے بالکل ماں کا درجہ جو ہے دے دیا جاتا تھا کہ اب اس سے جو ہے کوئی تعلق جو ہے وہ شوہر قائم نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ اللہ نے تو نہیں بنایا, یہ تمہاری بیوی ہے, وہ ماں ہے جس سے تم پیدا کیے گئے ہو. اب تمہارے کہنے سے کہ تم میری ماں کی طرح ہو تو ماں تھوڑی ہو جاتی. تو فرمایا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم, اور نہیں بنایا اس نے تمہارے جو ہے منہ سے کہی ہوئیوں کو تمہارے جو ہے وہ تمہارے بیٹے. اب یہ منہ بولے بیٹے جو ہے وہ اس طرح بیٹے نہیں ہو سکتے. اور فرمایا ذالکم قولکم بافواہین, اور یہ باتیں ہیں تو یہ تمہاری باتیں ہیں تمہارے منہوں کی. واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل, اور اللہ کہتا ہے حق بات اور وہ ہدایت دیتا ہے رستے کی طرف. تو اصل میں اسی کی وجہ سے بڑی کمپلیکیشنز اور معاملے ہوتے ہیں, اور اللہ چاہتا ہے نسب جو ہے وہ جو ہے بالکل جو ہے وہ پلوٹ نہ ہو, بالکل خالص رہے اور لوگوں کو پتا ہو کہ کون کس کی اولاد ہے. لوگوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو. فرمایا ادعوہم بآبائہم, اور بلاؤ انہیں پکارو انہیں ان کے باپوں کے ناموں سے. ہوا اقسط عند اللہ, یہ زیادہ قریب ہے عدل کے اللہ کے نزدیک. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, اور اگر تمہیں نہیں معلوم ان کے باپوں کا, نہیں جانتے کہ ان کے والد کون ہے. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ, تو وہ پھر بھائی ہیں تمہارے تمہارے دین میں اور تمہارے جو ہے مددگار ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, اور نہیں ہے تم پر کوئی حرج. فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنَّ تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ, تو اصل بات اس میں یہی تھی کہ منہ بولے رشتے جو ہیں وہ ہمارے منہ سے کہنے سے نہیں ہوتے, جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں انہیں کی اصل حقیقت ہے. بخاری شریف کی روایت ہے ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے جو کسی کی وضعیت تبدیل کرے. تو یہ بدل دینا, والد کا نام ہٹا کے کسی اور کا نام لگا دینا, یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے جو ہے بچنے کی سب ضرورت ہے. آیت نمبر 6, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کا مرتبہ بیان ہو رہا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عزیز تر ہیں مومنوں کو ان کی جانوں سے. یعنی دوسرا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق زیادہ ہے اہل ایمان پر ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر. وازواجہ امہاتہم, اور ان کی ازواج جو ہیں وہ ان مومنین کی کیا ہیں, مائیں ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق یہ ہے کہ وہ آدمی سب سے بڑھ کر ان سے محبت کرے. ایک ہمیں روایت بھی ملتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ اس کے بیٹے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. تو سب سے بڑا محسن کون ہے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس کے بعد اللہ کے سارے احکامات اور یہ سب اللہ کا تعارف, یہ دین ہم تک کہاں سے پہنچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا نام. تو انسانوں میں سب سے بڑے محسن جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں. تو جب تک سب سے شدید ترین محبت ان سے نہیں ہوتی تو دین جو ہے وہ پھر وہ ہمارا ایمان جو ہے وہ پھر اپنے صحیح مقام تک نہیں پہنچا. محبت محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو فرمایا کہ اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ, اور جو رحمی رشتے ہیں وہ جو ہیں ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں. اب پہلی چیز تو یہ ہو گئی سب سے زیادہ کون, وہ اللہ کے رسول تھے, ان کی جو ازواج ہے وہ مائیں ہو گئی. اب جو لوگوں میں قریب قربت کس سے ہوگی, جن سے رشتے داری خون کے رشتے وہ زیادہ جو ہے قرابت کا تعلق رکھتے ہیں اللہ کے نزدیک. فرمایا فی کتاب اللہ, اور یہ اللہ کی کتاب میں ہے. من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا, اس میں بھی جو ہے وہ بات سمجھ آ گئی اوپر. اب جناب یہاں سے دوسرا اور تیسرا رکوع اس میں غزوہ احزاب کا تبصرہ ہے اور بڑا تفصیل سے جو ہے بات ہو رہی ہے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ اجتماعی آزمائش و امتحان کا نقطہ عروج تھا یہ غزوہ احزاب. انفرادی طور سے تو طائف کا بھی دن جو دن گزرے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے شدید تھے, اسی طرح غزوہ احد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی جو ہے وہ جسمانی تکلیف اٹھانی پڑی. لیکن اجتماعی لحاظ سے جب پورے کے پورے مسلمانوں کو ایک شدید حالات سے گزرنا پڑا اس لحاظ سے غزوہ احزاب جو ہے سب سے شدید ترین. اب اس کی کچھ باتیں سمجھ لیتے ہیں. پہلا یہ کہ احد کے بعد مسلمانوں کی دھاک جاتی رہی, بدر میں تو ایک روپ پڑ گیا پورے عرب پر کہ ان کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے اور کوئی ان سے نہیں جیت سکتا, نہتے انہوں نے ہرا دیا. لیکن احد میں جو ہے مشرکین نے یہ باور کرا دیا عرب کو کہ یہ محض اتفاق ہے, کبھی وہ جیت گئے کبھی ہم جیت گئے, تو اس لیے جو ہے یہودیوں کو موقع مل گیا اور انہوں نے پورے عرب میں گھوم گھوم کر لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف برگرایا اور انہیں آمادہ کر دیا کہ سب مل کر جو ہے مسلمانوں سے مشترکہ جو ہے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی اور نہ صرف خیبر کے یہود اس میں تھے, قریش اس میں تھے, بنو غطفان کے قبائل اس میں شامل تھے اور بھی عرب کے جو ہے باقی قبائل ساتھ تھے. اس طرح تقریباً 10,000 کا لشکر جرار جو ہے وہ کفار کا وہ تیار ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے جو ہے صحابہ سے مشورہ کیا 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 جائے, کیسے لڑا جائے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ خندق کھود دی جائے, اور عرب میں جو ہے یہ رواج نہیں تھا خندق کا, اور یہ جو ہے تو اس رائے کو اللہ کے رسول نے پسند فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک شدید محنت اور دقت آمیز کام جو تھا یہ خندق کھودنے کا, وہ پھر صحابہ کرام نے کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہیں. اور آپ امیجن کر سکتے ہیں عرب کی جو زمین ہے وہ پتھریلی زمین ہے, پہاڑ ہے نیچے, تو ان میں کھدائی کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. اور یہ کتنی لمبی تھی, 3.5 میل جو ہے 3.5 میل لمبی اور 10 گز چوڑی اور 5 گز جو ہے وہ گہری یہ خندق ہے. صحابہ کرام نے رات دن ایک کر کے یہ کھودی اور اس کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان آ گئی جو کسی سے نہیں ٹوٹ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر گدال چلائی اور ہر گدال پر آپ نے بشارت دی اللہ اکبر کہہ کے. آپ نے کہا شام فتح ہو گیا, آپ نے کہا فارس جو ہے وہ فتح ہو گیا, آپ نے فرمایا یمن فتح ہو گیا. شام میں کون تھے؟ رومنز. بالکل وہی معاملہ تھا جس طرح آج امریکنز چھائے ہوئے ہیں, تو اس وقت رومنز کا جو ہے وہاں پر عروج تھا. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ روم فتح ہو گیا گویا. اور فارس میں کون تھا؟ ایرانی, وہ وہاں کی سیکنڈ جو ہے وہ پاور تھی اس وقت اس زمانے کی, تو آپ نے یہ بھی بشارت دی وہ فتح ہو گئے. اور یمن سے مراد پورا عرب فتح ہو گیا, مسند احمد میں روایت موجود ہے. اور جیسے جیسے یہ کام ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضیہ پڑھ رہے تھے اور صحابہ کرام بھی جو ہے رضیہ ایک شعر پڑھ رہے تھے, آپ ان کا جواب دے رہے تھے. صحابہ کرام پڑھتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا, ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. اور بیعت کیا ہے؟ علی الجہاد ما بقینا ابدا, کہ ہم جہاد کریں گے جب تک کہ جو ہے ہم میں سے ہم باقی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم لا عیش الا العیش الآخرہ, اے اللہ کوئی عیش نہیں سوائے آخرت کے عیش و آرام کے. اللہم اغفر للمہاجرین والانصار, اے اللہ بخش دیجئے مہاجروں کو اور انصار. تقریباً 3,000 صحابہ کرام تھے اور شدید خطرہ تھا کہ وہ 10,000 کی فوج آ گئی تھی کفار کی, پورے مدینے کی آبادی بھی 10,000 نہیں تھی, تو شدید خطرہ تھا کہ یہ جو ہے گھسائیں گے آبادی میں اور قتل و غارت ہوگا. تو بڑی جو ہے سویئر ویجیلنس کرنی پڑی تھی اس خندق کی, مستقل دن رات جاگ کر پہرا دینا پڑتا تھا اور تیر چلا چلا کے کفار کو جو ہے خندق سے دور رکھنا پڑتا تھا. ورنہ کفار کی کوشش یہ تھی کہ وہ کسی طرح جو ہے خندق کو پاٹ دیں, ان کا تیاری یہ تھی کہ کسی طرح مٹی ڈال دیں ایک حصے میں اور وہاں سے خندق کو پاٹ دیں اور وہاں سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے اندر داخل ہو جائیں. یا بعض دفعہ وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح پھلانگ کے جو ہے گھوڑوں پر ایڑ لگا کے جیسے کراس کر دیں یا سیڑھی لگا دیں کچھ کر لیں. تو ہر دفعہ مستقل جو ہے صحابہ کرام کو یہ پریوینٹ کرنا تھا کہ وہ آ نہ جائیں. یہ آپ کے پاس خاکہ ہے تو مدینہ آپ دیکھ رہے ہیں گرین باکس میں نیچے نظر آ رہا ہے, تو مدینے سے ہٹ کے چند کلومیٹر آگے جا کر پھر یہ خندق کھودی گئی. دو طرف لاوے کے پہاڑ تھے اور اوپر جو شمال کی طرف جو ہے گھنے باغات تھے, تو تین طرف سے مدینہ محفوظ تھا, یہاں سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا, جنوبی طرف سے حملہ ہو سکتا تھا. چنانچہ جو ہے وہاں پر جو ہے خندق کھودی گئی کافی طویل. یہ بھی جو ہے وہ خندق کی ایک تصویر. اب تو خیر یہ مساجد بھی نہیں رہی, جو چوکیاں تھیں جہاں پر صحابہ کرام جو ہے وہ حفاظت کیا کرتے تھے, تو وہاں پر پھر بعد میں مساجد بنا دی گئی. اب شاید اب سننے میں آیا کہ اسے بھی انہوں نے کچھ چینج کر دیا, وہ بھی ختم کر دیا. اچھا جناب, پھر انشاءاللہ یہ ہم نے سمجھ لیا کہ اس طرح جو ہے وہ تقریباً یہ محاصرہ جو ہے وہ ایک مہینے تک رہا. اور اس دوران سے جب قریش مکہ نے دیکھا کہ کسی طرح جو ہے وہ پار نہیں ہو پا رہے, تو انہوں نے ساز باز کرنی چاہی جو ہے بنو قریظہ سے. اب یہ قبیلہ یہود کا تھا جو اس وقت مدینے کے پاس جو ہے آباد تھا, آپ دیکھ رہے ریڈ اس میں نظر آ رہا ہے بنو قریظہ. تو اور ان سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا کہ باہر سے اگر لوگ حملہ کریں گے تو یہ ساتھ مل کر مسلمانوں کا دفاع کریں گے, لیکن جو ہے یہ بھی جو ہے وہ قریش کے ورگلانے سے مسلمانوں کے خلاف تیار ہو. اب شدید خطرہ تھا کہ پیچھے سے جو ہے وہ بنو قریظہ آ جائیں گے, اوپر سے یہ مشرکین آ جائیں گے, اور دونوں طرف سے مسلمان مارے جائیں گے. کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسعود بن نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, وہ نو مسلم تھے, ابھی لوگ جانتے نہیں تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا مجھے بتائیے کیا کیا جائے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم یہ یہود اور مشرکین کا آپس میں گٹھ جوڑ نہ ہونے دو. تو وہ گئے بنو قریظہ کے پاس, انہوں نے کہا کہ بھئی تم نے تو یہیں رہنا ہے, یہ لوگ باہر سے آئے اور کافی دن گزر گئے, ان کی ہمتیں پست ہو گئیں جانے والے, تو اگر یہ تم سے کوئی جو ہے وہ معاملہ کریں تو تم سیکیورٹی کے لیے ان کے کچھ افراد اپنے پاس روک لیں. پھر وہ گئے قریش کے پاس, ان سے کہا کہ یہ بنو قریظہ جو ہے یہ ایسا لگتا ہے انہیں تو رہنا ہی مدینے میں, اب یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لیں, اور ایسا نہ ہو کہ تمہارے کچھ آدمی پکڑ کے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں, تو اگر وہ آدمی مانگے تو نہ دینا. اور جب ان کی آپس میں کمیونیکیشن ہوئی تو وہی تقاضا آ گیا, بنو قریظہ نے کہا ہمیں آدمی چاہیے, قریش نے کہا کہ یہ تو بات غلط محسوس ہوتی ہے, تو ان کی آپس میں بنی نہیں, اور اس طرح جو ہے موقع ملا نہیں انہیں ساتھ مل کر جو ہے حملہ کرنے کا. چنانچہ جو ہے ایک مہینے کے بعد جو ہے اللہ کی مدد آئی, اور شدید جو ہے وہ تیز ہوائیں چلی, ان کے خیمے الٹ گئے اور ان کے برتن جو ہے الٹ گئے, اور جو ہے یہ پھر جو ہے میدان چھوڑ کر چلے گئے. لیکن یہ مہینہ پورا جو ہے بڑا شدید مسلمانوں پر گزرا, کئی کئی وقت کے فاقے ہوتے تھے, اور شدید خوف و ہراس کا عالم تھا. اور منافقین کہتے تھے کہ یہ کیسے نبی ہیں, انہوں نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا فارس فتح ہو جائے گا, اور جو ہے روم فتح ہو جائے گا, اور جو ہے یمن فتح ہو جائے گا, یہاں تو یہ حال ہے کہ قضاء حاجت کے لیے جاتے ہوئے جان کا خطرہ ہوتا ہے. جبکہ اہل ایمان نے کہا تھا اسی کا تو وعدہ کیا تھا اللہ نے, یہ آزمائشیں تو آنی آنی, اور انہی سے گزر کے جو ہے وہ جنت کا راستہ ہے. تو گویا کھڑا اور کھوٹا دونوں ثابت ہو گئے. اور جب یہ لوگ چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ ہم پہ چڑھائی نہیں کر سکیں گے, اب ہم ان کی طرف جائیں گے, اپنے لشکر لے کر جائیں گے. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. پھر ایسے ہی ہوا کہ مسلمانوں نے پھر جو ہے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار رکھے ہی تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گیا, انہوں نے کہا کہ آپ ہتھیار رکھیں, ہم نے ہتھیار نہیں رکھے, اور چلے بنو قریظہ کے پاس, ان سے جو انہوں نے عہد شکنی کی ہے اس کا بدلہ لیا جائے. اس کا بھی یہاں ذکر آ رہا ہے, غزوہ بنو قریظہ, ان کا محاصرہ کیا گیا, اور جو ہے حالانکہ ان کے پاس کافی اسباب بھی تھے اور جو ہے سامان جنگ بھی تھا, سامان جو ہے رسد بھی تھا, لیکن پھر بھی جو ہے انہوں نے ہمتیں ہار دی. بجائے اس کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں فیصلہ دیتے, انہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی ہم سے جو ہے پرانی انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا. بیمار تھے, چارپائی پر لایا گیا, انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ان کے بچوں عورتوں کو غلام بنا لیا جائے, اور ان کے جو مرد جو ہے وہ لڑائی کے قابل ہے انہیں قتل کر دیا جائے. چنانچہ تقریباً 600 سے 700 افراد جو ہے یہود کے قتل کیے گئے. آج بھی انہیں اس کا بڑا جو ہے وہ ملال ہے, اور گریٹر اسرائیل میں یہ سارے علاقے آتے ہیں جہاں جو ہے یہودی آبادیاں تھیں, تو مدینے کے پاس تک کا علاقہ بولنے چاہیے گریٹر اسرائیل میں. آئیے جناب, اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اس پس منظر کے ساتھ ساتھ یہ سارا تبصرہ ان دونوں غزوات پر بھی ہے, لیکن اس کے درمیان کئی قیمتی آیات جو ہیں وہ درمیان میں آ رہی, مثلا آیت نمبر 21 غزوہ احزاب کے ذکر کے درمیان میں آ رہی. فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. لیکن کس کے لیے نمونہ ہے؟ تین شرائط کا بیان ہو رہا ہے. لمن کانا یرجو اللہ, وہ شخص جو اللہ کی رضا کی جستجو رکھتا ہو, والیوم الآخرہ اور آخرت کا امیدوار ہو, وذکر اللہ کثیرا اور کثرت سے اللہ کو یاد رکھنے والا. تو یہ تین شرائط جو پوری کرتا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول میں بڑا نمونہ ہے. اور یہ نمونہ جب جس دور کو کہا جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے, شدید حالات سے گزر رہے تھے, باطل سے جو ہے کوئی سمجھوتا نہیں کر رہے تھے, اس کا مقابلہ کیا جا رہا تھا, غزوہ احزاب کا یہ دور ہے. تو اصل نمونہ یہی ہے, دعوت و اقامت دین کی جدوجہد کی جائے. آیت نمبر 28-29 واقعہ ایلہ کا بیان ہے. ہوا یہ تھا کہ اس کے بعد کا دور ہے جب غزوہ خیبر ہوا اور جو ہے مسلمانوں کے پاس کافی سر و سامان آ گیا اور غریب مسلمانوں کے بھی حالات تبدیل ہو گئے اور لوگ کھانے پینے لگے, تو ازواج مطہرات نے بھی اپنے نان نفقے میں کچھ جو ہے اضافے کا مطالبہ کیا. اب یہ آپ کو بتا دیں کہ 40-40 دن گزر جاتے تھے اور چولہا نہیں جلتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلی بدعت جو اسلام میں آئی وہ دو وقت پیٹ بھر کے کھانا ہے. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کوئی ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں گزرا کہ دو وقت پیٹ بھر کے آپ نے کھایا, ایک وقت ہوتا تھا تو اگلے وقت کے لیے پورا نہیں ہوتا تھا کھانا. تو بہرحال تو جب انہوں نے اپنے نان نفقے میں اضافے کا جو ہے مطالبہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری, آپ نے ایک مہینے کے لیے جو ہے بائیکاٹ کیا اپنی ازواج کا, اور مدینہ مسجد نبوی کے قریب جو ہے آپ نے ایک مقام پر جو ہے آرام کیا اور بیویوں سے جو ہے وہ ایک مہینے کے لیے جو ہے تعلق نہیں رکھا. وہ کہلاتا ہے واقعہ ایلہ, اس کا بیان آیا. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل لازواجک, آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے, ان کنتن تردن الحیات الدنیا, اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی, وزینتہا, اور اس کی زینت, فتعالین, پس تم پھر آ جاؤ, امتعکن, کہ میں تمہیں جو ہے اس کا سر و سامان جو بھی ہوگا وہ دوں, واسرحکن سراحا جمیلا, اور پھر تمہیں جو ہے علیحدہ کر دوں, بہت اچھی طرح سے علیحدہ کرنا. دنیا کا ساز و سامان چاہیے تو میں تمہیں دے دیتا ہوں اور پھر تمہیں علیحدہ کر دیتا ہوں, یعنی طلاق دے دیتا ہوں. فرمایا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اس کے رسول کو, وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اور آخرت کے گھر کو, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے نیک اعمال کرنے والیوں کے لیے ان کا اجر بہت عظیم. تو یہ جناب تلقین تھی کہ تمہارے حالات میں کوئی گشائش نہیں ہوگی, اسی تنگی توشی میں وقت گزارنا ہے گزارو, اور جو ہے اللہ اس کے رسول اور آخرت پر جو ہے ساری امیدیں رکھو, وہی ملے گا جو ملے گا. اب جناب بہت اہم آیات ہیں گھر سے باہر کے پردے کے احکامات کے سرے. آیت نمبر 32, نامحرم سے بات کرتے ہوئے نرم لہجہ اختیار نہ کرو, یہ حکم دیا جا رہا ہے. یا نساء النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین, لستن کاحد من النساء, تم نہیں ہو دوسری عورتوں کی مانے, ان تقیتن, اگر تم تقوی اختیار کرو, فلا تخضعن بالقول, تو پھر جو ہے اپنی بات میں نرمی جو ہے وہ نہ پیش کرو, فیطمع الذی, کہ جو ہے تما کرے وہ شخص, فی قلبہ مرض, جس کے دل میں ہو بیماری, وقلنا قولا معروفا, اور بات کرو بالکل سیدھی. تو یہ جو بڑی نرم لہجے میں اور جو ہے بنا کے جو بولا جاتا ہے تو اس سے منع کیا گیا ہے. نامحرم سے بات کرنی ہے تو بالکل سپاٹ لہجہ, اور تھوڑا کرخت ہو تو علماء کہتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ کسی کو کوئی جو ہے بری امید رہی نہیں. اور حکم ایسے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دیا جا رہا ہے, لیکن خواتین کے لیے اسوہ جو ہے وہ ازواج مطہرات, اس لیے تمام صحابیات نے بھی اس پر عمل کیا. اسی طرح آیت نمبر 33 میں پردے سے متعلق حکم دیا جا رہا ہے کہ گھر پر رہو, بلا ضرورت باہر نہ نکلو, وقرنا فی بیوتکن, اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں, ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی, اور نہ جو ہے اظہار کرو جیسے کہ جاہلیت میں پہلے جو ہے وہ اظہار کیا کرتی تھی, واقمنا الصلاۃ, اور قائم کرو نماز, وآتینا الزکاۃ, ادا کرو زکات, واطعن اللہ ورسولہ, اور اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم, اور بالکل بے شک اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ دور کر دے تم سے رجس اہل البیت, کہ ہر طرح کی گندگی کو اے اہل بیت, ویطہرکم تطہیرا, اور پاک صاف کر دے تمہیں جیسے کہ پاک صاف کیا جا سکتا. تو جیسے پہلے کہا مخاطب امہات المومنین ہے, لیکن عمل سب صحابیات نے کیا, اور دیگر خواتین جو صحابیات نہیں ہیں انہیں زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ ان تعلیمات پر عمل کریں تاکہ ان کی عصمت جو ہے محفوظ رہے. آیت نمبر 35 مومن مردوں اور مومن خواتین کی 10 صفات جو ہے بیان ہوئی. فرمایا اس سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نزدیک جو ہے مرد عورت میں فرق نہیں ہے, دونوں برابر ہیں, دونوں کے نیک اعمال کا جو ہے سلا ملے گا. ہاں ایڈمنسٹریٹولی مرد کو ایک جو ہے وہ لیول دیا ہوا ہے تاکہ ایک کا فیصلہ جو ہے چل سکے. فرمایا ان المسلمین والمسلمات, بے شک فرما بردار, بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, والمومنین والمومنات, اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں, والقانتین والقانتات, اور اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں, والصادقین والصادقات, اور جو ہے وہ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں, والصابرین والصابرات, اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں, والخاشعین والخاشعات, اور گڑگڑانے والے مرد اور گڑگڑانے والی عورتیں, والمتصدقین والمتصدقات, اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں, والصائمین والصائمات, اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں, والحافظین فروجہم, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد, والحافظات, اور حفاظت کرنے والی خواتین, والذاکرین اللہ کثیرا, اور اللہ کا بہت کثرت سے ذکر کرنے والے مرد, والذاکرات, اور جو ہے ذکر کرنے والی خواتین, اعد اللہ لہم مغفرہ, اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے ان سب کے لیے مغفرت, واجرا عظیما, اور بہت عظیم اجر. اب یہ صفات ہیں جو جن کی طرف جو ہے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے, اور جو ہے باقاعدہ پلان کر کے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آیت نمبر 36 اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ کر دیں تو اہل ایمان کو اپنی مرضی چلانے کا حق نہیں رہتا. کچھ گراؤنڈس ہیں مباح, اب اس میں تو ہم مرضی چلا سکتے ہیں, چائے پی لیں, کافی پی لیں, جو ہے وہ کولڈ ڈرنک پی لیں, چلے اس میں تو ہے. لیکن اب شراب پی جا سکتی ہے؟ نہیں پی جا سکتی. اللہ اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا حرام, تو یہ تو ایک ایشو ہے. لیکن ہر وہ ایشو جس میں اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہو چکا ہے وہاں پر اب اہل ایمان کو اختیار نہیں رہا, اب انہیں ماننا ہی ماننا. فرمایا وما کانا للمؤمنین ولا مؤمنات, اور نہیں ہے حق نہ مومن مرد کا نہ مومن خاتون کا, اذا قضى الله ورسوله, جبکہ فیصلہ کر دیا اللہ اس کے رسول نے امرن کسی معاملے کا, ان یکون لهم الخیارات من امره, کہ انہیں رہے کوئی اختیار جو ہے اس معاملے میں, ومن یعص الله ورسوله, اور جس کسی نے نافرمانی کی اللہ اس کے رسول کی, فقد ضل ضلالا بعیدا, تو وہ تو گمراہ ہو گیا بہت دور کا گمراہ ہونا. تو یہی وہ آیت تھی. ہاں جی, فقط ضل ضلالا مبینا. اچھا میں بعیدا کا فقط ضل ضلالا مبینا, تو وہ تو گمراہ ہو گیا بالکل واضح گمراہ ہونا. یہی آیت تھی جس کی وجہ سے حضرت زینب بنت حجش نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح پر آمادہ ہو گئی, ورنہ وہ بالکل آمادہ نہیں تھی. لیکن جب انہوں نے کہا کہ اللہ یہ آیت آ گئی کہ اب آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے, جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہو چکا تو پھر انہوں نے حامی بھری. آیت نمبر 40 ختم نبوت پر دلیل ہے یہ آیت, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بیان ہو رہا ہے, اور اس میں وہ بھی بات ہے کہ جو بہتان آپ کے اوپر لگایا گیا کہ منہ بولے بیٹی کی جو ہے مطلقہ سے جو ہے آپ نے شادی کر لی, تو بیان ہو رہا ہے آپ تو کسی مرد کے والد ہیں ہی نہیں, تو آپ کا تو کوئی حقیقی بیٹا ہے ہی نہیں. تو یہ بھی اس میں جو ہے بات واضح ہو رہی ہے. اور یہ بھی سن لیجئے, کیونکہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑا جو ہے سعادت حاصل تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے منہ بولے بیٹے کہلاتے تھے, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان سے لے لی کہ منہ بولے بیٹوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو انہیں اعزاز یہ دیا کہ ان کا نام قرآن میں ملتا ہے. آیت نمبر 37 جہاں ذکر ہے, تو ہمیشہ کے لیے ان کا نام جو ہے اس قرآن میں اب پھر اللہ نے دے دیا ہے, اور زید کے نام سے جو ہے یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام ہے, اور اس کو پڑھنے پہ بھی گویا ایک ایک حرف پر جو ہے وہ دس دس نیکیوں کا معاملہ کر دیا اللہ. اس آیت میں فرمایا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم, اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والد تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے بھی, ولکن رسول اللہ, لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں, وخاتم النبیین, اور خاتم الانبیاء ہیں, وکان اللہ بکل شیء علیما, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. آیت نمبر 45-46 عظمت و شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوئی. فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک ہم نے تو آپ کو بھیجا ہے گواہی گواہ بنا کر اور خبردار خوشخبری دینے والا بنا کر اور خبردار کر دینے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر اس کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور ایک نہایت روشن چراغ بنا کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ آپ کی حقیقت کیا ہے کہ آپ رسول ہیں، آپ گواہ ہیں، اور اسی طرح آپ نیک لوگوں کے لیے بشارت دینے والے اور نافرمانوں کے لیے ڈرانے والے، اور آپ کا مشن کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دینا۔ اور آپ کی سیرت کیا ہے؟ وہ کھلی کتاب ہے، ایک روشن چراغ کی طرح جو ہے وہ موجود ہے، ایک ایک پہلو آپ کی سیرت کا جو ہے وہ بالکل روشن ہے۔ آیت نمبر 53، پردے کا اہتمام کرنا دلوں کی طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے، یہ اس آیت کا آخری حصہ ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، ازواج مطہرات یہاں مخاطب ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں جب جو ہے وہ جب تم جو ہے ان سے، صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پھر ان سے مانگو پردے کے پیچھے سے۔ اب دیکھیں امہات المومنین ہیں، ان کے بارے میں کوئی برا خیال کسی صحابی کے دل میں نہیں آ سکتا، لیکن انہیں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی ماؤں سے بھی مانگنا ہے، نبی کی بیویوں سے کوئی چیز چاہیے تو بھی پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اور فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ زیادہ جو ہے پرہیزگاری کا باعث ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ وما کان لکم ان یؤذوا رسول اللہ، اور نہیں ہے تمہیں اس کا حق کہ تم تکلیف پہنچاؤ اللہ کے رسول کو۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ ہی جو ہے وہ تم کبھی شادی کرو ان کی جو ہے ازواج سے ان کے بعد کبھی بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مسلمانوں کی مائیں، اب ان سے شادی نہیں ہو سکتی کسی کی بھی کبھی بھی۔ انا ذالکم کانا عند اللہ عظیما، اور اگر ایسا کیا گیا تو یہ اللہ کے نزدیک بہت عظیم گناہ ہے۔ تو جو پردے کے حوالے سے جو بات آئی کہ امہات المومنین سے بھی کہا گیا کہ پردے کے پیچھے سے مانگو، اور یہ زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے۔ آیت نمبر 56، عظمت مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے، یہ شدید حالات تھے جس میں شدید جو ہے آپ کہیں گے اعصابی دباؤ میں، اور جو ہے ایک مخالفانہ ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا وقت گزر رہا ہے، اس میں یہ ایک طرح سے گویا تسلی بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور تمام فرشتے وہ درود بھیجتے ہیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود و سلام بھیجو ان پر۔ تو یہ حکم ہے درود و سلام پڑھنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ علماء کرام کہتے ہیں زندگی میں ایک دفعہ کم از کم پڑھنا یہ فرض ہے، اور ہر جو بھی محفل ہو اس میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو تو کم از کم ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، پھر اس سے زیادہ پڑھنا مستحب ہے اور قابل ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو محسن ہوتا ہے اسے یاد رکھنا جو ہے یہی اس احسان کا جو ہے پاس ہوتا ہے۔ آیت نمبر 59 میں پردے کے حوالے سے ایک اور اہم حکم اور چہرے کے پردے کا جو ہے بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ کہہ دیجئے اپنی جو ہے بیویوں سے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المومنین اور اہل ایمان کی جو ہے عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ لٹکا لیں اپنے اوپر سے اپنی جلابیب کو، اپنی چادروں کو، گویا گھونگھٹ نکال لیں، یہ اوپر سے جب لٹکائیں گی تو کہاں آئے گا، وہ چہرے پر آئے گا۔ تو اس لیے یہ آیت جو ہے چہرے کے پردے کے حکم کے لیے کوٹ ہوتی ہے، اور 17 مفسرین ہیں قدیم و جدید جن کی رائے یہی ہے کہ چہرے کا پردہ جو ہے فرض ہے۔ اس نام سے کتاب موجود ہے چہرے کا پردہ، انجینئر نوید احمد صاحب نے اسے مرتب کیا ہے، جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ اسے جو ہے حاصل کر کے پڑھیں۔ فرمایا ذالک ادنا یعرفنا فلا یؤذن یؤذین، اور یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ وہ پہچان لی جائے اور انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اب جلدی سے دیکھ لیجئے پردے کی جو ہے احکامات ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ تھا، اور وہاں سات چیزیں آ رہی تھی۔ پہلی ایک چیز یہ بھی تھی کہ جب گھروں میں داخل ہو تو اجازت لے لو، چاہے اپنے ہی گھر کیوں نہ ہو. علماء کہتے ہیں کہ کھنگار کے کچھ اس طرح سے احساس دلا کے کہ آ رہے جو ہے جایا جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ درست حالت میں آ جائیں, کوئی ایسا نہ ہو کہ ایسا منظر آدمی دیکھے جو نہ دیکھنا دیکھنے والا ہو. تو اس دوسرے پھر حکم یہ دیا کہ نظروں کی حفاظت کریں, مردوں عورتوں دونوں سے کہا گیا کہ نظریں بچائیں, نظروں کو نیچے رکھیں. دوسرا حکم سورہ نور میں ہم نے پڑھا تھا کہ شرم گاہوں کی حفاظت کریں. شرم گاہوں کی حفاظت میں دونوں چیزیں تھیں, ستر کی حفاظت بھی اور عصمت کی حفاظت بھی. اور تیسرا حکم تھا اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں, خواتین سے کہا تھا. اور اسی طرح چوتھی چیز آئی تھی کہ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں لیں اور جو اس کا بکل مار کر رکھیں سینوں کے اوپر. پانچواں محرم مردوں کی ایک لسٹ دی گئی تھی کہ ان کے سامنے زینت کا اظہار ہو سکتا ہے, یہ تو گھر کے لوگ ہیں, والد ہے, شوہر ہے, شوہر کے والد ہیں, شوہر کے بچے ہیں, بھتیجے ہیں, بھانجے ہیں, اس طرح ایک لسٹ آئی. اسی طرح خواتین سے کہا گیا کہ پاؤں مار کر نہ چلیں کہ زینت ظاہر ہو جائے, جو چھپی ہوئی زینت ہے, کوئی ایسے جو ہے زیورات پہنے میں اور کچھ ہے کہ زور سے پاؤں مارا تو اس کا اظہار نہ ہو. اور پھر آخر میں کہا تھا کہ سب مل کر اللہ کے حضور توبہ بھی کرتے رہو تاکہ جو کمی بیشی ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. اب سورہ احزاب میں ہم نے دیکھا پہلا حکم آیا کہ نامحرموں سے نرم لہجے میں بات نہ کرو. ہمیں بھی چاہیے, بعض دفعہ دوست کے یہاں فون کیا, اب وہ جو ہے دوست نہیں ہے, بھابھی نے اٹھا دیا, تو بس جو سیدھی سیدھی بات ہے وہ کریں. اب شروع نہ ہو جائے, ہاں جی بھابھی کہتی ہیں آپ, بچے کیا کر رہے ہیں اور اسکول کیسے چل رہا ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. بس سیدھی سیدھی بات کریں جو بات ہے اور بس فون رکھ دیتے. اسی طرح دوسرا حکم, گھر پر رہو بلا ضرورت باہر نہ نکلو. تیسرا حکم, بوقت ضرورت پردے کی اور سے بات کرو. بات ہی کرنی ظاہر ہے, مسئلے ہوتے ہیں جو ہے لوگوں سے جو ہے سامنا ہوتا ہی ہے, تو پردے کی اور سے. اور نمبر چار, اپنے اوپر اپنی چادر کا پلو لٹکا لیا کرو, یعنی گھونگھٹ لیا کرو, چہرے کا پردہ کیا کرو. بس جناب میرے خیال میں یہاں بریک کرتے ہیں, انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ہم باقی آگے پڑھیں گے. ہاں جی, آواز کا پردہ ویسے ہے لیکن جو ہے ضرورت کے طور سے پھر بات کی جا سکتی ہے, جیسے ضرورتاً یہ پردہ بھی کھولا جا سکتا ہے ڈاکٹر کے لیے. اور ایسی خواتین جن کے لیے مردوں میں اٹریکشن ہو وہ نہیں کر سکتی, مردوں اپنے گھر کے مردوں میں کر لیں.